رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم. ناظرین کرام، شب بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام لیے آپ کی خدمت میں قمر رضوی حاضر ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے پیغمبر کو مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. خود اس شب کے بارے میں یہ روایات مشہور ہیں کہ اس شب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی، یعنی آپ نے آسمانوں کا سفر کیا. ہم پروگرام کے اس حصے میں کچھ بعثت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور کچھ حصہ ہم معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. میں اس گفتگو کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا کاظم عباس نقوی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ. مجالس دروس بہت سارے اداروں سے وابستگی، یقیناً آپ سب نے نام سنا ہوگا، یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے آغا صاحب کی مصروفیات کے حوالے سے بھی. آپ کے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد رضا داودانی صاحب. آغا صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پر آپ کی پذیرائی ہے کہ آپ کے خطابات، آپ کا انداز انتہائی مؤثر ہے، جوانوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. ہم آپ دونوں مہمانوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. آغا صاحب، ہاں صاحب، ہم نے پروگرام جو پچھلا کیا تھا اس کو یہاں پہ چھوڑا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلے پروگرام میں تذکرہ کریں گے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا زیارت کے حوالے سے، کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے اس شب میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے. خود ابن بطوطہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو نئے شفا کے حوالے سے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بہ رسالت ہوئے ہیں، زیارت کی تاکید مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہی، تو یہ کیا لنک ہے اس کا؟
دیکھیں، بہرحال لنک تو اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم تو جو ہمیں آئمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے تاکیدات ملتی ہیں، البتہ یہ کہ ایسا نہیں کہ کوئی لنک نہیں نہ ہو. جو سمجھ میں آتا ہے وہ دیکھیے یہ ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ زمین پر حکومت الہیہ کا قیام ہے.
صحیح.
اور حکومت الہیہ کا قیام امامت کی شکل میں قائم ہونا ہے، اور اسی وجہ سے ہم جو اس بات کے قائل ہیں کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا کمال جو ہے وہ اس جگہ پر آتا ہے کہ جہاں پر آپ خود اس حکومت الہیہ کی تشکیل دینے کے بعد پھر اپنے بعد سلسلہ امامت کو اس سے متصل کرتے ہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تمام تر زحمات، تمام تر وہ مشکلات اور تمام تر قربانیاں دینے اور سارے سلسلے کو گزارنے کے بعد اپنی عمر کے ایام کے آخری ایام میں، اپنی عمر مبارک کے جب آپ پہنچتے ہیں، تو متفق علیہ ہے، کوئی اس میں بحث نہیں ہے کہ آپ کی عمر کے بالکل آخری ایام میں جو ہے وہ آیت بلغ اترتی ہے اور پیغمبر کو حکم دیا جاتا ہے. سخت ترین یا تعبیر سے یہ لفظ استعمال کروں، سخت یا سنگین یا جو بھی آپ کوئی اور تعبیر کر لیں، کہ وہاں پر ایک لہن ہے کہ فما بلغت رسالتہ. اب یہ فما بلغت رسالتہ، یہ بالآخر مسلمان کو، قرآن پڑھنے والے کو متوجہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ جو پیغمبر خدا کا تعارف کرا چکا، قیامت کا تعارف کرا چکا، نبوت کا تعارف کرا چکا، گزشتہ تمام کتب کا تعارف کرا چکا، فرشتوں کے بارے میں بتا چکا، وحی کے بارے میں بتا چکا، اعتقاداتی پورے نظام کو قائم کر چکا، فروعات دین کے پورے نظام کو، نماز سے لے کر جو ہے وہ تمام حج، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تمام سارا کچھ کر چکا.
صحیح.
یعنی دین کی ایک پوری شکل کو کھڑا کر چکا ہے، یعنی رسالت بظاہر پہنچا چکا ہے، تبھی یہ معنی پیدا کرے گا. اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے فما بلغت رسالت؟ تو یقیناً وہ چیز جو ہے اس کا وزن رسالت کے وزن سے میچ کرنا چاہیے نا.
صحیح.
اور اس پر یقیناً ابحاث بھی ہیں، اور ہم اسی وجہ سے تمام عالم اسلام کو ہی نہیں، ہر وہ شخص جو قرآن میں بلیف کرتا ہے اس کو اس بات پر دعوت دیتے ہیں کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے. تو ہم متوجہ ہیں کہ غدیر میں مولا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی، یعنی دیکھیں قرآن کے لہن سے اندازہ لگائیے کہ وہ مرحلہ کیا ہے. ہاں الیوم اکملت لکم دینکم, دین کا اکمال, اتممت علیکم نعمتی ورضیت
لکم الاسلام,
اسلام دینا. یہ سارے کے سارے جو الہان ہیں, یہ جو سارے کے سارے الفاظ ہیں قرآن کے, یہ بتا رہے ہیں کہ خود بعثت کے مراحل کو عروج پر پہنچانے میں سے ایک کام کیا ہے, امامت کے ذریعے سے دین اور حکومت الہیہ قرآن, خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اس حکومت کو جاری کر کے خدا کے نظام کو محکم کرنا. اب اگر آپ ان دو لنک کو, یعنی خود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم کو فما بلغت رسالاتہ سے جوڑ دیں گے تو خود بخود معنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بعثت پیغمبر کی معراج, اکمال دین, اتمام نعمت, یہ تمام کے تمام ساری چیزیں ہو رہی ہیں مولا کائنات کے نسب ولایت اور امامت کے ذریعے سے. تو وہ ایک لنک اگر ہم اس کو قائم کرنا چاہیں تو بعثت کا خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت اور ولایت سے جو لنک ہے وہ بہت واضح اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ علی الظاہر, البتہ یہ شاید کہہ کے کہا جا سکتا ہے, ورنہ میں نے عرض کیا کہ اصل مصلحت جو ہے وہ عند اللہ محفوظ ہے کہ خدا ان سے زیادہ بہتر بات ہے.
سبحان اللہ. مولانا داودانی صاحب, آپ سے جو ہے نا اس معراج, کیونکہ یہ شب بعثت رسول ہے, اگر ہم اس کو بالفرض ہم معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم نہ بھی کریں, یا یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بہت ساری شبوں میں سے ایک شب ہے کہ معراج نبی اس شب میں بھی ہوئی تھی, تو ہم خود معراج پر گفتگو تو کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو خود معراج کیا ہے؟ یہ
بنیادی طور پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس شب کو شب معراج کے طور پر منانے میں بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں. جیسے کہ ہمارے محترم برادران اہل سنت ہیں, وہ اپنے دلائل رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر وہ اس شب کو معراج سے نسبت دیتے ہیں تو امکان تو ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے دن جو ہیں وہ آگاہی کے لیے منائے جاتے ہیں, مطلب خواتین کا دن منایا جا رہا ہے, یوم والدین منایا جا رہا ہے, تو اسی طریقے سے اگر مثلا کسی دن کو, اور فرض کیجئے کہ کوئی بھی روایت نہ ہوتی اور صرف آگاہی ہی کے لیے اگر یوم معراج کے عنوان سے منایا جائے تو اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ دین کے بہت سے معارف ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, اور ان کے جو کمالات ہیں اور ان کے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک انتہائی اہم معجزہ جو ہے وہ معراج ہے. تو اگر معراج کے حوالے سے باقاعدہ ایک دن منایا جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور اگر بعثت والے دن ہی کو معراج کے دن کے عنوان سے بھی منایا جائے یا شب کے عنوان سے منایا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس سیلیبریشن میں ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اچھا بات یہ بات اگلی, اور وہ یہ کہ خود معراج کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں. ظاہر ہے کہ عبد اور معبود کی وہ قربت ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے, تو وہ تو جس کو وہ قربت حاصل ہوئی ہے وہ جانے, یا جس نے قریب کیا ہے وہ جانے, لیکن جتنی باتیں قرآن مجید کے اندر آئی ہیں ان کو اگر تھوڑا سا ہم انالائز کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ قرآن مجید میں دو مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک ہے سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام ہے سورہ اسراء, اور دوسرا ہے سورہ نجم. ان دو مقامات پر پروردگار عالم نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آغاز ہی کی آیت ہے جس کے بنا پر اس سورہ کا نام پڑا سورہ اسراء, تو وہ یہ لفظ اسراء جو ہے وہ اسی سفر کی طرف شاہد ہے کہ سبحان الذی اسرا, یہ تو فعل ہے, اسی کو آپ مصدر بنائیں گے تو اسراء بن جائے گا, کہ بے عیب وہ ذات کہ اسرا جو لے گیا بے عبد ہی اپنے بندے کو لیلن رات میں من المسجد الحرام, مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی, وہ بلند دور والا جو نقطۂ سجود ہے وہاں تک وہ لے گیا. الذی بارکنا حولہ کہ جس کا ماحول بڑا بابرکت ہم نے بنایا تھا, لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھلا سکیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پرپز بھی بتایا جا رہا ہے, پروردگار عالم اپنے بے عیب ہونے کا تذکرہ بھی کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسے مادی ایک فریم ورک کے اندر دیکھے گا تو شاید نہیں سمجھ پائے گا, مگر خدا اگر لے جانا چاہے تو درمیان کی کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی, اسی نے بھیجا تھا وہی لے جا رہا ہے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پھر رات کا یہ سفر ہے تو مسجد حرام جو اس کا نقطۂ آغاز ہے اس کو بھی بتا دیا گیا, اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے ذریعے سے وہ جو بلند دور والا جو نقطۂ سجود ہے اس کی طرف بھی متوجہ کر دیا گیا. کیوں بلایا گیا؟ تاکہ اپنی نشانیوں میں سے بعض اہم نشانیاں, عمومی نشانیاں تو ہم سب کے سامنے ہیں, یعنی اگر آپ دیکھیں تو زمین, آسمان, روز و شب کا آنا جانا, لآیات لأولی الالباب, سورہ آل عمران کے اندر خدا فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے, مگر وہ نشانیاں جو پیغمبر اکرم کو دکھلائی گئیں, یعنی وہ بہت سے امور جو آج ہمارے لیے غیب مانے جائیں گے وہ پیغمبر اکرم کے لیے شہود قرار پاتے ہیں اس موقع پر, تو جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کا مرتبہ ویسے ہی بہت بلند اور بڑھتا رہا ہے, لیکن یہ کہ یہاں پر جو قربت اور رفعت اور جو عروج ہے, عروج سے ہی معراج نکلا ہے, تو یہ تو اپنی جگہ پر غیر معمولی معاملہ تو بنتا ہے. اور ایک سے زیادہ مرتبہ پیغمبر اکرم کو یہ قربت نصیب ہوئی, جیسا کہ مولانا نے پچھلی نشست کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ ان تحفوں کو دیکھیں جو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو عطا فرمائے اس سفر میں, تو نماز کا تحفہ جو ہے وہ اسی معراج کا تحفہ ہے, اور اسی طریقے سے اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں گے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، پیغمبر اکرم کے دل کا قرار، جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو وہ بھی ایک قول کے مطابق، جس کو ہمارے یہاں تو خیر روایات ہیں ہی، مگر مجھے یاد آتا ہے علامہ سائم چشتی صاحب کی جو کتاب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر ہیں، وہ اہل سنت کے علماء میں سے ہیں مگر بڑے ہی خوش عقیدہ اور بہت ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے، تو انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک میوہ جنت میں محفوظ تھا کہ جسے پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور یہ شب معراج ہی میں پیغمبر اکرم کو عطا ہوئی پروردگار عالم کی جانب سے، تو اس کی تفصیل آتی ہے اپنے مقام پر۔ تو پیغمبر اکرم کی جو معراج،
اسی بات سے تھوڑا سا جو ہے نا اسی پہ تھوڑی بات کرنا چاہیں گے کہ آپ نے جو یہ بات کی کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور جو ہے نا وہ اسی معراج کے مناسبت سے ہے، تو اب ہمارے بعض لوگ جو ہے نا اس بات کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معراج کا سفر یہ روحانی سفر تھا نہ کہ جسمانی سفر تھا، اگر روحانی سفر تھا تو یہ کیسے جو ہے نا ممکن ہے؟
جی بنیادی طور پر تو اب یہ مسئلہ بہت ہی جس کو کہا جائے کہ مارجنلائز ہو گیا، یعنی بہت کم افراد ایسے رہ گئے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں۔ ایک زمانے میں تو یہ بڑا ایک معرکۃ العرب مسئلہ ہوتا تھا، ایک قول یہ تھا کہ پیغمبر اکرم نے خواب دیکھا تھا، دوسرا قول یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی روحانی معراج تھی، تیسرا قول یہ تھا کہ نہیں روح اور جسم دونوں کے ساتھ یہ معراج تھی۔ خواب کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ خواب تو بہت سارے افراد بہت سارے دیکھتے ہیں، اگر اسی کا نام معراج ہے تو بہت سارے افراد راتوں کو جب سوتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک عجیب سا قول ہے۔ پھر جو روحانی معراج ہے اگر اس کی اگر آپ بات کریں تو وہ کب حاصل نہیں تھی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا، رسول ہونا، تو وہ کب حاصل نہیں تھی؟ تو جو اصل جو چیز ہے کہ جو غیر معمولی بات بنتی ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کا جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ باہم ایک سفر ہے، اور جو لفظ عبد ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے اس حوالے سے، اس لیے کہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے، جو جسم اور روح دونوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر مکتب اہل بیت میں کبھی بھی ایشو نہیں رہا، لیکن میں اب دیکھ رہا ہوں کہ مکتب اہل سنت کے اندر بھی، برادران اہل سنت کے بھی جو علماء محقق علماء ہیں وہ اس بات کی طرف اب مائل ہے۔ میں تو خود دیکھ رہا تھا کہ جو حجاز سے بھی قرآن مجید کی تفسیر شائع ہوتی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اب تو یہی لکھا ہے کہ جسم کے ساتھ پیغمبر اکرم کا یہ جسمانی
اچھا مطلب انہوں نے اس تفسیر میں لکھا ہے، وہ جسم
وہاں سے جو وہ ہدیے کے طور پہ سب کو تقسیم کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہم نے بھی پڑھی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ لیکن ابھی بھی ایک چھوٹا گروہ ایسا ضرور ہے کہ جو روحانی معراج پر اصرار کرتا ہے، خواب والا معاملہ تو تقریباً ختم ہو گیا، امید کرتے ہیں کہ آگے چل کر یہ جسمانی معراج کے اوپر بھی اتفاق ہو جائے گا۔
جی اور صاحب یہ آپ سے مولانا قاسم اس سے سوال کریں گے، صاحب نے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا، اگر آپ مختصراً کچھ اور جو یہ معراج پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اگر اس کو آپ کچھ بیان کرنا
چاہیں۔ اصل میں دیکھیے میں بہرحال گزارش ہے یہاں پر کہ ہم اگر تھوڑا سا اس لفظ کو کھولنا چاہیں، کیونکہ اصل جو لفظ ہے بظاہر وہ قرآن میں نہیں ہے، یعنی یہ جو لفظ معراج ہے یہ ہمیں روایات سے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی روایات مشہور ہیں، معروف حدیث جو ہے کہ نماز مومن کی معراج۔ اصل میں عراجہ کا جو مادہ ہے اس کی ایک لغت کی جو تحقیق ہے وہ بڑا ایک عجیب سا نقطہ سامنے لے کر آتی ہے، مثلا عربی میں بلندی کے لیے یا عظمت کے لیے اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں،
صحیح،
اور بہت سارے مادے ہیں کہ جو بڑائی، بزرگی اور ان تمام چیزوں پہ دلالت کرتی ہے۔ ان میں تقریباً 7 ایسے مادے ہیں کہ کبرا کا مادہ ہے، علی علوف کا مادہ ہے، سعدہ سواد سے سعدہ کا مادہ ہے، رقا ترقی کا مادہ ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جو ہے اس پہ دلالت کرتے ہیں، خود عظمہ کا مادہ تعظیم جس سے، یہ سب بڑائی بدلا۔ ان میں عرجہ کا جو مادہ ہے اس کے لیے بعض محققین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرجہ کا مادہ ایک ایسی بلندی بدل عادت کرتا ہے کہ جس کے لیے پستی کا تصور نہ ہو۔
سبحان اللہ،
بس اگر ہم اس لغوی معنی کو بھی کنسیڈر کرتے ہوئے تھوڑا سا ذرا اپنے یعنی تفکرات کو اس طرف مائل کریں کہ جب لفظ معراج استعمال کیا جا رہا ہے تو گویا ایک ایسی بلندی کی طرف مانا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں کہ لفظ یہ نہیں آیا، مثلا یہ جو لفظ ہے سورہ مجادلہ میں ملائکہ کے لیے استعمال ہوا ہے، وہاں پر بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ جب عروج کریں گے، عروج کا معنی کیا ہے کہ مطلب ایک دفعہ اوپر چلے گا تو نیچے نہیں آئے گا۔ اب یہ جو ملائکہ کا بھی اوپر نیچے جانا ہے یہ اوپر نیچے بنیادی طور پر مادی مسئلہ ہے اگر دیکھا جائے، اس کو کنسیڈر کیا جائے تو معراج بنیادی طور پر اس بلندی کا نام ہے کہ جس کے لیے پستی کا تصور نہیں ہے۔ تو عبد اور رب کے درمیان میں ارتباط کی کیفیت، مثلا جب نماز کو بھی معراج کہا جا رہا ہے، ہماری نماز معراج کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری نہ نماز کہیں جاتی ہے نہ ہم کہیں جاتے ہیں اور اسی وجہ سے شاید ہم اس کیفیت میں اور آج کو نہ روحانی طور پہ درک کر پاتے ہیں نہ جسمانی طور پہ درک کر پاتے ہیں،
سبحان اللہ،
اس لیے کہ اس کے آثار ہم پر مرتب نہیں ہو رہے. اب جب ہم اس کو دیکھیں، مطلب یعنی اب آپ تو رب کے درمیان میں رابطے کی کیفیت میں پروردگار کی جو ذات ہے وہ خالق بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ ہادی بھی ہے، وہ رشید بھی ہے، تو اس کی ان تمام صفات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جن کو اس نے پست ترین شکل میں مادے سے اٹھایا، لفظ بعث اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو انسان کو مٹی سے اٹھایا گیا اور قیامت کے دن بھی قبور سے اٹھنے کے لیے لفظ بعث کا وہاں پہ بھی بعث کا لفظ استعمال ہوا، کہ اس جگہ سے اٹھا کر پھر اس کو اس جگہ تک لے کر جانا کہ جو کائنات میں افضل ترین مقام ہے. بس یہ جو سفر ہے بنیادی طور پر یہ معراج ہے. اب یہ کیفیت روحانی اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اسی جگہ سے، یعنی وہ عنوان معجزہ سمجھ میں آتا ہے کہ عام دنیا مادے کی اس کیفیت کو بھی نہیں تصور کر پا رہی کہ جو آپ اپنے وجود کے ساتھ، یعنی اگر میں اس کو یوں کہنا چاہوں کہ وہ مادہ کہ جو زمین پر منتخب ہو جائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اور بدن اطہر کے لیے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ مادہ جو ہے یہ تشکیل دے گا بدن اطہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب وہ نسبت پیدا کر لیتا ہے تو وہ اتنا باکرامت اور لطیف ہو جاتا ہے کہ زمین پر ہو تو سایہ نہیں بنتا اس کا، اور جب چاہے تو عروج کر کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں پر عام مادے کو جو ہے وہ تصور. اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود یعنی آپ در رب کے درمیان میں جو اصل وصل کا جو مرحلہ ہے وہ ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا جو اس سے وصل ہو گیا، اس سے وصل ہو گیا وہ اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے. لیکن ایک بس جملہ یہاں پہ آخر درمیان میں کہہ دوں کہ زیارت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، تاکہ وہ کڑیاں ساری کھل جائیں، کہ زیارت کے الفاظ ہیں من وصل کی فقط وصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قطع کی فقط قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ہم بھی پیغمبر سے جڑنا چاہتے ہیں جو حلقہ وصل ہے پیغمبر سے جڑنے کا وہ جناب سیدنا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، بہت خوبصورت. جی آغا دادانی صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا، ہم اس میں جو یہ آیت ہے جس میں ہم کہتے ہیں، جس میں میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ بابرکت ہے وہ ذات کے جو اپنے عبد کو جو ہے نا مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصیٰ تک، اور پھر جو ہے نا وہ یہ مسجد اقصیٰ کا تذکرہ آیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا یہی ہے جس کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہو رہا ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں اب مطلب مسجد اقصیٰ چونکہ ہمارا قبلہ چینج ہو چکا ہے تو اس پر جو ہے نا بات نہیں کرنی چاہیے.
نہیں، اس کا تو کوئی تعلق قبلے کی تبدیلی سے تو نہیں ہے. سفر معراج ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے ہوا اور کہاں تک گیا وہ مسجد اقصیٰ، اس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا.
جی
بہت سے احباب کو اس حوالے سے غلط فہمی یہ ہوئی کہ اس مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس مراد ہے.
جی جی.
اچھا، سفر معراج میں بیت المقدس بھی شامل ہے، یہ ایک الگ بحث ہے.
صحیح.
اس کے اندر قم بھی شامل ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں سے ہوتے ہوئے پیغمبر اکرم آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہاں کہاں اسٹیشن کیا اور بالآخر اوپر کی طرف روانہ ہوئے، صعود ہوا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آیت کے اندر جو مسجد اقصیٰ کہا گیا، کیا اس سے مراد بیت المقدس ہے؟ یہ دوسری چیز ہے. آیت کے اندر جو مسجد اقصیٰ کہا گیا اس سے مراد بیت المقدس ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اگر آپ انالائز کریں اور اس کو اگر تحلیل کریں اس کی، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ مسجد اقصیٰ اس مقام کے لیے بنو امیہ کے زمانے میں بولا گیا. اس سے پہلے یہ لفظ بیت المقدس کے لیے یا گنبد صخرہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، مستعمل نہیں ہوتا تھا. تو اس حوالے سے جو شیعہ علماء ہیں انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں. مین جملہ حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نفیس صاحب نے، جو ان کی تفسیر فصل الخطاب ہے، اگرچہ مختصر تفسیر ہے مگر اس باب میں انہوں نے نسبتاً تفصیل سے گفتگو فرمائی اور بہت اچھی گفتگو فرمائی. تو جب ایک لفظ، یہ بالکل ایسا ہے کہ شہر کراچی کے اندر بعض مسجدیں ہیں جن کا نام ہے مسجد یثرب، تو اس مسجد یثرب کا عنوان دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جگہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم نے مدینہ منورہ جب بن رہا تھا تو اس نام پر یہ نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا. نام پر تو یقیناً رکھا گیا مگر پیغمبر اکرم کے زمانے سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے لفظ مسجد اقصیٰ کا اس مسجد کے لیے جو بیت المقدس کے اندر ہے جو استعمال ہے وہ بعد کے زمانے میں ہے. جس طرح سے مسجد یثرب آج کل کراچی کی بعض مسجدوں کو کہا جاتا ہے، یہ بہت بعد میں کہا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے بیت المقدس کے لیے مسجد اقصیٰ کا لفظ بات کا ہے. ہاں، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں پر جب لفظ مسجد اقصیٰ استعمال ہوا تو مسجد کا مطلب ہے سجدے کا مقام، الاقصیٰ وہی دور کا وہ جو مقام ہے، نقطۂ سجود ہے جو دور والا، کہ جہاں تک پیغمبر اکرم کا جانا اصل میں اس کو معراج بناتا ہے، جو سفر ہے صحیح معنوں میں وہ. ورنہ تو آج تو اگر آپ انصافاً اگر دیکھیں تو شاید دو گھنٹے کی فلائٹ لے کر کوئی بھی یہ معراج کر لے گا. اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، جو تھوڑی دیر پہلے ہم خواب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ تو، لیکن نہیں، قرآن مجید کے اندر جو لفظ اقصیٰ المسجد الاقصا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس حوالے سے شیعہ علماء کا جو موقف ہے انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کا اندر وزن ہے. بہرحال اگر کوئی ایک رائے کے طور پر وہ بھی رکھتا ہے تو ٹھیک ہے, ان کو مبارک, لیکن تحقیق کے اعتبار سے شاید ثابت نہ ہو سکے.
جی بہت خوب ماشاء اللہ. آغا مولانا کاظم, آپ سے یہ ایک اہم سوال ہے کہ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ہے نا رائج بھی ہے, کہ ایک تو بات یہ کہ مولانا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو خدا نے جس لہجے میں بات کی وہ لہجہ امیر کائنات تھا. اب اس میں جو ہے نا وہ روایات بھی ملتی ہیں, اور اس کے حوالے سے بھی گفتگو کیجیے گا. اور ساتھ میں جو اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض جو ہے نا وہ ذاکرین نے, یا آپ یہ کہنے کے بعض ایسے افراد نے کہ جو پتہ نہیں کون تھے, انہوں نے کہا کہ وہاں سے جو ہے نا ایک ہاتھ برآمد ہوا پردے کے پیچھے سے, اور اس نے آ کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے ہاتھ ملایا. تو یہ کیا ہے سلسلہ؟ یہ
دیکھیں عرض خدمت میں نے آپ کی ابھی اس سلسلے میں بھی کیا تھا کہ جب ہم معراج کو ذکر کرتے ہیں اور جب ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردگار عالم سے قرب کی مناظر کو ذکر کرتے ہیں تو ہمیں کچھ باتیں اپنی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پروردگار جسم و جسمانیت سے مبرہ منزہ ہے.
صحیح.
لہذا وہاں پر جسم و جسمانیت فزیکل جو کنڈیشنز ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب یہ جو خود لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے, بالآخر اس میں اب وہ میٹر چاہے لطیف ہو کر یا وہ میٹر اپنی جسے کہنا چاہیے کہ ترقی پذیر جو ترقی یافتہ جو شکل ہے جب وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوتا ہے اور نسبت پیدا کر کے یعنی روح مقدس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میٹر کے کسی بھی حصے سے اتصال پیدا کرتی ہے اور وجود مبارک کے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتا ہے تو اس یعنی یہ دو چیزوں کا ملاپ ہے نا. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میٹر جو کہ ایک پس چیز ہے
جی
سے ایک ایسی روح متعالی کا ملاپ, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس مادے کو ترقی دے کر جس پوائنٹ کی طرف لے کر جا رہا ہے اس کا نام معراج ہے اور اسی کیفیت کا نام. اب یہ مادہ اگر مادی صورت میں بھی ہم اس کو دیکھیں, جسمانی اعتبار سے بھی دیکھیں, بھارت جس مرحلے پر گیا, لیکن تمام کیفیات میں پیغمبر کے وجود کے لیے تو آپ نے جسم کو تصور کر دیا, خدا کے لیے نہیں. اچھا خدا جب جسم جسمانیت نہیں رکھتا تو وہاں پر آواز کا بھی تصور اس طریقے سے نہیں ہے.
صحیح.
لیکن وہ جو کچھ بھی ہوا ہوگا بالآخر یعنی ایک ارتباط پیدا کیا ہوگا پروردگار نے مستقیماً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو اب خود پیغمبر ہی ہمیں بتائیں گے کہ وہاں جو صورتحال پیش آئی یا وہاں پہ جو کیفیت تھی وہ کیا تھی. تو جو روایات ہمارے شیعہ منابع میں موجود ہیں کہ مثلاً اگر یوں دیکھا, اب وہ چاہے تمثیل ہو چاہے وہ تشابہ ہو یا جو کچھ بھی ہو, پیغمبر نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ وہ جو لہجہ یا وہ جو کیفیت تھی انتقال معنی کی, یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں جو کیفیت پائی جاتی تھی تشابہ پایا جاتا تھا وہ مولائے کائنات ہے. یعنی اب اس کو ہم سمپل مطلب آسانی سے, اب اس کی کئی جہت سے اس کو بحث کیا جا سکتا ہے. جتنی انسیت جتنی مانوسیت محبت پیغمبر کو مولائے کائنات سے ہے, کائنات میں شاید کسی اور ذات سے اتنی
بے شک بے شک کوئی.
اور اس کا سب سے دیکھیے یہاں پر یہ بحث وہ نہیں ہے کہ ہم اس جملے کو مطلب لے کر کسی کے لیے جو ہے وہ اس کے مقام کو کم کرنے یا ہٹانے کی کوشش کریں, یہ بحث نہیں ہے. یہ چیزیں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اقوال سے احادیث میں, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں جس وقت اخوت جاری کی جا رہی ہے تو پیغمبر اپنے لیے جس کو بھائی کے عنوان سے یعنی ایک وہ جو خونی رشتہ وہ اپنی جگہ ہے, دامادی کی جو کیفیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, یہ ساری کیفیتیں اپنے ساتھ رکھتے ہوئے پھر بھی جب آپ صیغہ اخوت کو جاری کر رہے ہیں تو اپنے لیے جس کو بھائی انتخاب کر رہے ہیں وہ مولا کائنات. اور پھر یہ نہیں کہہ رہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف زمین پہ بلکہ آسمانوں پہ بھی تم میرے بھائی ہو. تو یہ آسمانوں پر بھائی ہونے کا مثلا فرض کرے کہ وہ ظہور کہاں ہوگا, وہ ظہور یہیں پر ہوتا ہے کہ وہ انسیت اور مانوسیت جو ہے جو جب پروردگار اس کو خود پروردگار بھی جانتا ہے, یعنی مانوس ترین لہجہ جو پیغمبر اکرم کے لیے وہ مولا کائنات کا, تو عین ممکن ہے کہ وہ جو تشابہ ہو وہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہو. لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو معنی کرنا شاید ہماری یعنی عام عقل کی جو وسعت سے ویسے بھی باہر ہو. لہٰذا معراج کے لیے میں بتاؤں کہ معراج کی جو احادیث ہیں منابع تشیع میں, یہ جو احادیث ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, ایک مفصل احادیث ہیں یعنی مختصر نہیں ہیں, مفصل احادیث ہیں یعنی ایسی احادیث ہیں کہ جن کی جماوری باقاعدہ ایک جداگانہ کتاب کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے. اور پھر وہاں جو مطالب بیان ہوئے, جو وہاں پہ چیزیں بیان ہوئی ہیں, اس کو عرفاء نے, علماء نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے, اس لیے کہ وہ ساری کی ساری شرح چاہتی ہیں, وہ ساری کی ساری تفصیل چاہتی ہیں کہ جو اپنی جگہ ایک مفصل بحث.
ماشاء اللہ, بہت خوب بیان کر دیا آپ نے اس مسئلے پر. اگر صاحب, آج کے پروگرام کا آخری سوال, اور آخری سوال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے, اس کے بعد تشریف لائے, تو یقیناً عقل کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا, اور اس سے پہلے ایسا واقعہ ہوا بھی نہیں تھا, تو تسلیم کرنا ایک مشکل امر تھا. تو لوگوں کا وہاں رد عمل کیا تھا, خاص طور سے مشرقین کا, کیسا رد مل دیا انہوں نے؟
ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو اپوز کیا, اس کو ڈینائی کیا. آپ ذرا دیکھیے اور غور کیجئے کہ جو اصل رسالت کو نہیں مان رہے, وہ رسالت سے مربوط اس معجزے کو کہاں سے قبول کریں گے؟ تو ان کا اس بات کو رد کرنا, وہ رسالت کے رد کرنے کی فرع ہے, اس کا آف شوٹ ہے. جب وہ رسالت کو نہیں مان رہے تھے تو اس معجزے کو بھی پیغمبر اکرم کے کہنے پر تو نہیں مانیں گے. پھر اس کے بعد یہ ضرور ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کی کچھ خبریں بیان فرمائیں, تاکہ میں نے راستے میں اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا, اور اس کی یہ کیفیت تھی, اس کی یہ تفصیلات تھیں, اور جب وہ آئے گا تو تم دیکھ لینا کہ یہی کیفیات و تفصیلات ہیں یا نہیں ہیں. یہ خود پیغمبر اکرم کی اس معجزے کی ایک تائید اور تصدیق تھی, یعنی خود پیغمبر اکرم کا یہ کہنا کرا. اور پھر ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کی وہی کیفیات اور وہی ترتیب تھی کہ جو حضور نے بیان فرمائی.
اچھا, یہ واقعہ ان کے سامنے پیش آیا؟
جی ہاں, جی ہاں, بالکل ان کے سامنے پیش آیا. ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ معراج پر جا کر دیکھتے. ایسی معراج ان کے نصیب میں کہاں, یہ تو پیغمبر اکرم کا خاصہ تھا. لیکن اگر آپ غور فرمائیے تو پھر بعد میں وہ جو درمیان کی جو کیفیات تھی کہ جب پیغمبر نے بیان کی ہے تو انہوں نے اس قافلے کی جب اسی تفصیل کو دیکھا تو ان کے لیے انکار کرنا ناممکن ہو گیا. جیسے قرآن مجید کا معاملہ ہے کہ قرآن کا جواب تو وہ نہیں لا سکے, لیکن انکار تو پھر بھی وہ کرتے رہے. تو اسی طریقے سے وہ واقعہ معراج کا انکار تو کرتے رہے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ لاجواب ضرور ہو گئے تھے, اس لیے کہ دیور اسپیچ لیس, کہ جب اس کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے تو پھر تو ایک ہٹ دھرمی والی جو کیفیت ہے وہ رہ جاتی ہے. تو وہ رہی, ورنہ تو پیغمبر اکرم کو ہجرت کیوں کرنا پڑتی؟ بالآخر یہ جو واقعہ معراج ہے, یہ بعثت کا جو پانچواں سال ہے, اس میں اگر یہ واقعہ ہوا ہے جس طرح سے مشہور روایت جو ہمارے پاس ہیں, تو اس کے اندر بعثت کے پانچویں سال کی بات آتی ہے. تو اگر اس سال میں یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد پیغمبر اکرم مزید 5 اور 3 مزید 8 سال وہاں پر رہیں, ایسا کہ 13 برس پیغمبر اکرم نے ہجرت سے پہلے مکہ میں گزارے. تو اس دوران پھر یہ کیفیت اتنی سخت ہوئی نا کہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد لوگوں نے اتنی اذیت دی کہ انہیں ہجرت کی طرف آمادہ ہونا پڑا. تو اسی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے ان معجزات کو ڈس اون کر دیا, جواب نہیں دے سکے. یہ ان کا عاجزی کا معاملہ تھا کہ وہ نہیں کر پائے, لیکن یہ کہ انہوں نے پیغمبر اکرم کو اون تو نہیں کیا, تو ان کا یہ معاملہ تھا. لیکن یہ کہ بہرحال حضور کے جو قریبی افراد تھے, جو مومنین میں شامل تھے, امیر المومنین کو کبھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا, جناب ابو طالب کو کبھی کوئی شک نہیں ہوا, اسی طریقے سے دیگر جو اصحاب تھے, جو باوفا اصحاب تھے, مومن اصحاب تھے, انہوں نے کبھی کسی قسم کا کوئی شک اس بارے میں ظاہر نہیں کیا.
ماشاءاللہ, بہت خوب گفتگو فرمائی. ہم آپ تمام دونوں معزز مہمان آنے کرام کے شکر گزار ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سماعت فرمائی مولانا کاظم عباس نقوی کی اور مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب کی. خوبصورت انداز میں معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو دونوں واقعات عظمت و بزرگی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتے ہیں. آپ نے ان دونوں موضوعات پر ان دونوں مہمانان گرامی کی گفتگو سماعت فرمائی. یقیناً میری طرح آپ نے بھی اس خوبصورت گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا. اپنے میزبان قمبر رضوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام آگہی کے کسی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. حبیب اللہ, حبیب اللہ.